أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اور آپ ان کے لیے مثال بیان کیجئے دنیا کی زندگی کی، جیسے پانی کہ ہم نے اس کو آسمان سے اتارا اور زمین کی پیداوار اس کے ساتھ ملی، پھر بعد میں وہ چورا چورا ہو گیا اور ہوائیں اس کو اڑا رہی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہی بہتر ہیں تیرے رب کے بھاں ثواب کے اعتبار سے، اور انہی کی بہترین امید ہے. اور وہ دن کہ جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ کھلی پڑی ہے، اور ہم نے سب کو جمع کر دیا اور ہم ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور ان سب کو پیش کیا جائے گا تمہارے رب کے سامنے صف بنا کر. تم ہمارے پاس آ گئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، بلکہ تم تو یہ زعم کرتے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کی جگہ متعین نہیں کی، اور پھر نام اعمال رکھ دیا جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ مجرم ڈرے ہوئے ہوں گے ان چیزوں سے جو اس نامہ اعمال میں درج ہوں گی، اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہ کتاب کیسی ہے جو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑ رہی ہے نہ بڑی چیز، مگر اس کتاب نے سب کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے وہ سب کام اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مثالیں، مختلف واقعات ذکر کیے ہیں۔ اس سے پہلے پچھلے ہفتے کے دن پچھلی مجلس میں بھی دو آدمیوں کا واقعہ بیان کیا گیا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب وہ دو آدمیوں کا واقعہ بیان کیا تھا تو وہاں بھی یہ الفاظ تھے کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا، کہ آپ ان کے لیے مثال بیان کیجئے ان دو آدمیوں کی کہ جن میں سے ایک کا باغ تھا، اور پھر وہ پورا قصہ نقل کیا گیا جو گزشتہ بیان میں عرض کیا گیا تھا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی اور کہا کہ ان کے سامنے مثال بیان کیجئے دنیا کی زندگی کی، کہ یہ دنیا کی زندگی پانی کی طرح ہے کہ جس پانی کو اللہ تعالیٰ نے ہم نے آسمان سے اتارا اور پھر اس سے زمین کی پیداوار مل گئی، یعنی خوب سرسبز ہو گئی، پھر وہی سبزہ اور پیداوار چورا چورا ہو گئی اور ہوائیں اس کو اڑا رہی ہیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ جس طرح پچھلے مثال میں دو بھائیوں کا قصہ تھا کہ ایک کا باغ تھا، وہ اپنے باغ کے اوپر ناز کرتا رہا، لیکن اس کے بعد وہ پورا کا پورا باغ تباہ ہو گیا اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، تو باغ تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، کہ کبھی بھی یہ ہلاک نہیں ہوگا، لیکن اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے، کچھ عرصے تک اس کی بہار نظر آتی ہے، پھر اس کے بعد خزاں کا موسم آتا ہے اور وہ ساری چیز جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ کل من علیہا فان، دنیا کی زندگی کی بھی مثال ایسی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے جو جوانی کے اندر بڑی سرسبز نظر آتی ہے، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، خود بھی چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالی ماں کے ذریعے سے، خالہ کے ذریعے سے، بہن کے ذریعے سے، ورنہ کسی بھی اجنبی عورت کے ذریعے سے اس کو پلوا دیتے ہیں، اور جناب پل پلا کے اپنا ہٹا کٹا جوان ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کو چونکہ تھوڑی سی طاقت مل جاتی ہے، زبان مل جاتی ہے، اور سوچنے اور سمجھنے کی طاقتیں مل جاتی ہیں، اب اس کے بعد وہ اس پر ناز کرنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ یہ ساری نعمتیں جو اس کو اس وقت میں ملی ہوئی ہیں ایک زمانہ تھا کہ یہ نہیں تھی، اور پھر آگے ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ یہ ساری نعمتیں اس کے پاس نہیں ہوں گی۔ تو نعمتوں پر اتنا تکبر، اتنا گھمنڈ اور اپنی چیزوں کی طرف اتنا خیال کہ جس کی وجہ سے انسان نہ ماضی کا خیال لگ کے نہ مستقبل کا خیال لگ کے اپنے حال میں اتنا مست ہو جائے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے، مشاہدے کے بھی خلاف ہے۔ تو یہاں اللہ تعالی نے مثال بیان کی کہ دیکھو آسمان سے پانی برستا ہے، پیداوار تھی، وہ پیداوار لہلہانے لگتی ہے، سرسبز ہو جاتی ہے، گھنی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ پیداوار اپنا کھڑی رہتی ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی پیداوار سوکھنے لگتی ہے، پھر سوکھ جاتی ہے، سوکھنے کے بعد چورا چورا ہو جاتی ہے، اور کہاں تو وہ وقت تھا کہ ہوا چلتی تھی تو یہ سبزہ لہلہاتا ہلتا تھا مگر اڑتا نہیں تھا. جب اس کے بعد یہ پیداوار چورا چورا ہو گئی, خشک ہوئی پھر چورا چورا ہو گئی, فاصبح حشیما تذروه الرياح, تو اب چورا چورا ہو کر ہوائیں اس کو اڑا رہی ہیں اور اس کے ذرات جو ہیں یہاں سے وہاں جا رہے ہیں. تو یہ مثال ہے دنیا کی زندگی کی کہ ابتدا بھی عدم ہے اور آگے بھی عدم ہے, بیچ میں کچھ یہ نعمتیں ملتی ہیں اسی پر انسان اترانا شروع کر دیتا ہے, نہ ماضی کا اس کو خیال رہتا ہے نہ مستقبل کا خیال رہتا ہے. وہ ایک بزرگ کا قصہ مشہور یہ ہے کہ ایک نوجوان کو انہوں نے دیکھا کہ بڑا اترا رہا تھا, تو اس نوجوان نے کہا جانتے نہیں میں کون ہوں؟ تو بزرگ نے کہا ہاں میں جانتا ہوں, تم شروع میں پانی کا ایک ناپاک قطرہ تھے کہ اگر کپڑے پہ لگ جائے تو دھو دیا جاتا تھا, اور اس وقت میں تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارے پیٹ کے اندر پخانہ بھرا ہوا ہے, پیشاب بھرا ہوا ہے اور یہ چیزیں بھری ہوئی ہیں, اور بعد میں تم ختم ہونے والے ہو اور یہ جسم سب ختم ہو جائے گا, ہاں میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو. تو انسان کو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملیں ان نعمتوں کو پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے, ان نعمتوں کو استعمال بھی کرنا چاہیے, مگر انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی نہ اپنے ماضی کو بھولے اور نہ مستقبل کو بھولے. ماضی کو نہ بھولے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور ابتدا میری کیسی تھی, ٹھیک ہے آج ہمارے پاس پیسہ ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ پیچھے ایک زمانہ ایسا گزرا ہو کہ آپ کے پاس پیسہ تک نہ ہو, آپ کے پاس قوت نہیں تھی, آپ کے پاس طاقت نہیں تھی, سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں نہیں تھی, اور اللہ پناہ میں رکھے اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ذہین آدمی, طاقتور, مضبوط, دوسروں کو پٹخنے والا, پھر اس کے بعد جب بستر پر لیٹتا ہے تو عقل بھی ختم ہو جاتی ہے, ہاتھ پاؤں پہ بھی فالج کا اثر ہو جاتا ہے اور کچھ کام نہیں آتا. تو اس دنیا کی نعمتوں کو ہمیشہ یہ سمجھتے رہنا چاہیے کہ یہ دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں, مگر ان کا اول بھی فنا ہے, آخر بھی فنا ہے, اور بیچ میں یہ نعمتیں ہیں, شکر ادا کرنا ہے, اور ان نعمتوں کے ذریعے سے ہمیں آگے مستقبل کی یعنی آخرت کی تیاری کرنی ہے. یہ ہے مثال. تو فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور آپ ان کے سامنے مثال بیان کیجئے دنیا کی زندگی کی, كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ, جیسے پانی کہ ہم نے اس کو آسمان سے اتارا, فاختلط به نبات الارض, تو زمین کی پیداوار اس کی وجہ سے گھنی ہو گئی. اختلط یختلط, اختلاط کے لفظی ترجمہ ہوتا ہے ملنا جلنا, اور اسی وجہ سے حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا ہے رلا ملا نکلا, لیکن حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زمین کے نباتات خوب گنجان ہو گئی, جب پانی برستا ہے تو پیداوار جو ہے خوب ہری بھری اور بھاری ہو جاتی ہے. اس کو فرمایا گیا فاختلط به نبات الارض, کہ پانی کی وجہ سے زمین کی پیداوار خوب رلی ملی ہو گئی, گنجان ہو گئی, گھنی ہو گئی. فاصبح حشیما, اور پھر اگلی صبح کو چورا چورا ہو گئی. اصبح اگلی صبح کو حشیما, حشیم کہتے ہیں چورا چورا, تذروه الرياح, اور ایسی چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اس کو اڑا رہی ہیں. وہ کھیتی کھڑی ہوئی تھی, خوب گنجان تھی, گھنی تھی, سرسبز تھی, پھر خشک ہوئی, پھر چورا ہوئی, پھر اس کے چورا چورا ہو کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے, اور تذروه الرياح, ہوائیں اس کو اڑا رہی ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ساز و سامان کو پانی سے تشبیہ دی ہے. کما ان انزلناہ, تو اس میں لطیف اشارہ ہے کہ پانی جو ہے وہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے, لیکن بس ایک حد تک, لیکن ایک حد تک. تو یہ دنیا کی جو ساز و سامان ہے اور دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں، جیسا کہ پانی انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے. لیکن یہ پانی اگر انسان کے پاؤں کے نیچے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر انسان اس پانی کے اندر ہو تو بس پھر آدمی کی خیر نہیں ہے. تو اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ دنیا کی نعمتیں اگر انسان کے ہاتھ میں ہوں، انسان کے دل میں نہ ہوں، آدمی ان دنیا کی نعمتوں میں منہمک نہ ہو، ڈوبے نہ، بلکہ ان دنیا کی نعمتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھے، خود ان کو استعمال کرے، اس کی گنجائش ہے. اور اسی لیے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے غالباً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دعا کچھ یاد پڑتی ہے کہ فرمایا کہ یا اللہ اس دنیا کو ہمارے دل سے نکال دیجئے اور ہمارے ہاتھ میں دے دیجئے، یا اللہ اس دنیا کو ہمارے دل سے نکال دیجئے اور ہمارے ہاتھ میں دے دیجئے. چنانچہ دنیا اگر انسان کے ہاتھ میں ہو، انسان کے پاؤں کے نیچے ہو، انسان دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتا ہو، اپنی دنیا بھی ٹھیک کرتا ہو، اپنی آخرت بھی ٹھیک کرتا ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے. کیونکہ جس طرح پانی کے بغیر انسان کی بقا نہیں ہے، اس طرح دنیاوی ساز و سامان اور دنیاوی نعمتوں کے بغیر نہ دنیا درست ہو سکتی ہے نہ آخرت درست ہو سکتی ہے. آخرت بھی تو اسی وقت ہوگی جب آپ کے پاس کپڑے ہوں گے، کھانا ہوگا، پینا ہوگا، جا نماز ہوگی وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں ہوں گی، ساری چیزیں چاہیے. لیکن یہی دنیا کی چیزیں اگر اتنی زیادہ ہو جائیں کہ آدمی ان میں ڈوب جائے تو مر جاتا ہے. اسی طرح یہ دنیا کی زندگی اور نعمتیں چونکہ پانی کی طرح ہیں، اس لیے اگر یہ پانی حد سے بڑھ جائے گا تو پھر یہ تباہ ہو جاتا ہے، کھیتی بھی تباہ ہو جاتی ہے، مکان بھی تباہ ہو جاتے ہیں، آدمی کی زندگیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. جیسے سیلاب کے اندر آپ مناظر دیکھ چکے ہیں، اعزنا اللہ من ذلك. تو علامہ قرطبی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو پانی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ دنیا تھوڑی سی ہو تو اچھی ہے، تھوڑی بہت تو ہونی چاہیے کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن بس یہ استعمال کی حد تک ہو. لیکن جب یہ دنیا زیادہ آتی ہے تو اس کے بڑے خطرناک نتائج نکلتے ہیں. آدمی دنیا میں منہمک ہو کر اپنی دنیا بھی تباہ کر لیتا ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. تو پہلی آیت میں تو یہ فرمایا کہ آپ ان کے لیے مثال بیان کیجئے دنیا کی زندگی کی، کہ اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا اور پھر زمین کی پیداوار اس سے گھنی ہو گئی، پھر اگلی صبح کو چورا چورا ہو گئی اور ہوائیں اس کو اڑا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد کی آیت میں فرمایا کہ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. اب یہ مال اور جاہ، پہلے بھی یہ ذکر آیا، مال جو ہے یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ مال ہو اسی سے انسان اپنی دنیا بھی درست کرتا ہے، آخرت کی بھی تیاری کرتا ہے. اور دوسری چیز ہے جاہ. جاہ میں یعنی مرتبہ، طاقت، اس میں سب سے زیادہ مؤثر جو ہے وہ انسان کے قریب ترین لوگ ہوتے ہیں، بیٹے ہیں، پوتے ہیں، دائیں بائیں کے لوگ ہیں. اور انسان کو زیادہ ناز ہوتا ہے اپنے بیٹوں پر، اسی لیے کسی کی بیٹیاں ہوتی چلی جائے تو تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے کہ بھائی ان کی تو دیکھ بھال کرنی ہوگی، اور ان کو جناب ان کی پرورش کرنی ہوگی، پھر ان کو رخصت کرنا ہوگا. لیکن بیٹوں سے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ آڑے وقتوں میں ہمارے کام آئیں گے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ مال ہو یا بیٹے، یہ صرف دنیا کی زندگی کی زینت ہے. آخرت میں پہنچ کے نہ مال کام آئے گا نہ یہ بیٹے کام آئیں گے. وہاں تو صرف وہ نیکیاں کام آئیں گی جو آپ باقی رکھیں اور قبر تک پہنچا دیں، آخرت تک پہنچا دیں. اس کو فرمایا کہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. والباقیات الصالحات، اور جو نیکیاں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں، وہی تیرے پروردگار کے ہاں بہتر ہیں بدلے کے اعتبار سے، اور انہی کی امید زیادہ ہے. کیا مطلب کہ آخرت کے اندر نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے. ہاں مال اسی اس حد تک کام آئے گا کہ آپ نے اللہ کے راستے میں دے دیا, حقوق اللہ ادا کیے, حقوق العباد ادا کیے, اس مال کے ذریعے سے وہ مال آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گا. اسی طرح بیٹا جو ہے اگر نیک ہوا, آپ کے لیے دعا کرتا ہوا, آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا, وہ بھی کام آئے گا. لیکن ویسے انسان دنیا کی زندگی میں اپنے مال پر اتراتا ہے, اپنے بیٹوں پر اتراتا ہے, لیکن مال بھی یہی رہ جاتا ہے, بیٹے بھی یہی رہ جاتے ہیں. جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے تو اپنے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں, جیبوں کی بھی تلاشی لے لی جاتی ہے کہ چابیاں کہاں رکھی ہیں تجوری کی, اور جناب گھڑی بھی اتار لی جاتی ہے اور اپنا چارپائی پہ ڈالا اور قبر میں پہنچا دیا. بیٹے بھی 3 دن 30 دن 3 مہینے 30 مہینے یاد کر لیں گے, پھر اس کے بعد وہ بھی اپنی بیویوں میں اور اپنے بچوں میں مست ہو جاتے ہیں. باپ کو کوئی یاد کرے کرے, نہ کرے نہ کرے, بیٹیاں تو پھر بھی کچھ سال ثواب کر لیتی ہیں. بیٹے تو اپنی دنیاوی زندگی میں ایسے مست ہوتے ہیں کہ کبھی ماں باپ کو یاد بھی نہیں کرتے. ہاں جو نیک اولاد ہے وہ دعا کرتی رہتی ہے کہ رب اغفر لی ولی والدیہ ولی المومنین یوم یقوم الحساب اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. بہرحال یہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے, اور جو کام آنے والی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں, اس کو قرآن نے فرمایا والباقیات الصالحات, وہ باقی رہنے والی نیکیاں انہی کا تیرے پروردگار کے ہاں ثواب بھی زیادہ ہے اور ان کی امید بھی زیادہ ہے. اب نیکیاں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں, بعض نیکیاں تو وہ ہوتی ہیں جو جلدی ختم ہو جاتی ہیں, یا ان میں اخلاص نہ ہو تو صرف دنیا کی حد تک وہ نیکی ہوتی ہے, آخرت میں کام نہیں آتی. لیکن جو نیکیاں جن کا ثواب باقی رہے یا جو اخلاص کے ساتھ کی جائیں وہ نیکیاں باقی رہتی ہیں. تو جتنی بھی نیکیاں باقی رہنے والی ہیں, خیر عند ربک ثوابا, وہ تیرے پروردگار کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں, وہ خیر عملا, اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں. نیکیاں کرو گے تو یہ نیکیاں ان آخرت میں بھی کام آئیں گی, ان کا بدلہ بھی ملے گا اور ان کی بہترین امید ہے. اب یہ نیک باقیات الصالحات یعنی باقی رہنے والی نیکیاں کون سی ہیں, تو ہر نیک عمل جو باقی رہنے والا ہو, ہر نیک عمل جو باقی رہنے والا ہو, جس کو ہم صدقہ جاریہ بھی کہتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر کے اندر ذکر اللہ کی بھی تفسیر آئی ہے کہ انسان جو زبان سے ذکر کرتا ہے یہ بھی باقیات و صالحات ہیں, کیونکہ آدمی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے, الحمدللہ کہتا ہے, لا الہ الا اللہ کہتا ہے, تو جنت کے اندر درخت لگتے چلے جاتے ہیں, محل تعمیر ہوتے چلے جاتے ہیں. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد, ابن حبان, صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم سے روایت نقل کیا تھا وہ سعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقیات صالحات کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا کرو. عرض کیا گیا کہ وہ کیا ہیں, آپ نے فرمایا سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہی باقیات صالحات ہیں. اور یہ وہ کلمے ہیں جو ہمارے ہاں تیسرے کلمے کے نام سے معروف ہیں, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس کے ساتھ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ بھی لگا لیا جائے. تو یہ باقیات صالحات ہیں کہ ان کی نیکیاں باقی رہتی ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ آدمی جب کلمہ کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, تو اس کا مقصد کوئی دنیاوی منفعت نہیں ہوتی, کسی سے کچھ لینا نہیں ہے, بلکہ یہ صرف آدمی کہتا ہے اپنی آخرت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. تو اس لیے یہ داخل ہو گئے کس میں, الباقیات الصالحات میں. تو جو بھی نیکی کا کام ہو وہ باقیات الصالحات ہے, پھر ان میں بھی جو ذکر اللہ ہے اور ذکر اللہ کے اندر بھی یہ جو کلمے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ خاص طور پر روایتوں میں آ رہا ہے کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، چلتے پھرتے آدمی کو یہ کلمات زبان سے ادا کرنے چاہیے تو زبان بھی اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے اور دل جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں انہی کا تیرے پروردگار کے ہاں بہترین بدلہ ہے اور انہی کی بہترین امید ہے، خیر عملا انہی کی بہترین امید۔ اب یہ تو میں نے ترجمہ کر دیا کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ مجھے اس پر وہ ایک بزرگ یاد آ گئے، ایک بزرگ تھے حضرت شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور پرانے بزرگ تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی خدمت میں گئے ہیں، دو مرتبہ گئے ہیں، اور بڑے انہوں نے ان کے مزیدار واقعات ذکر کیے۔ تو وہ مولانا اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کا تذکرہ لکھا ہے، تذکرہ مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی، بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگ تھے۔ تو لکھا ہے کہ وہ ترجمہ کیا کرتے تھے مختلف آیات کا اور مختلف کلمات کا، اور اپنے انداز سے کرتے تھے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، جوانی تھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، فرمایا میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، مجھے کہنے لگے کہ تم کیا کرتے ہو، میں نے کہا جی میں پڑھتا ہوں یا پڑھاتا ہوں، کہ اچھا مولوی ہو تم بتاؤ، ترجمہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ترجمہ کر دیا، فرمایا نہیں، پھر ترجمہ خود کیا اپنی زبان میں کہ پیار کرے ان کو اللہ اور سلامت رکھے، پیار کرے ان کو اللہ اور سلامت رکھے، یہ ترجمہ کیا۔ اسی طرح یہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا کا ترجمہ کیا انہوں نے کہ دھن اور پوت سنگھار ہے جیتے جی کا، بڑا خوبصورت ترجمہ کیا، اس میں ہندی کے الفاظ ہیں، دھن کہتے ہیں پیسے کو اور پوت کہتے ہیں بیٹوں کو، تو دھن اور پوت سنگھار ہے، یہ زینت کا ترجمہ کیا، اور حیات دنیا جیتے جی کا، تو دھن اور پوت سنگھار ہے جیتے جی کا۔ ایک بزرگ تھے وہاں لاہور میں، بڑے زبردست گاتے ہیں، سبھی جانتے ہوں گے آپ میں سے اکثر، حضرت سید نفیس شاہ صاحب قدس اللہ وسلم، تو میں ان کی خدمت میں بہت جایا کرتا تھا۔ تو ایک دن میں گیا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ یہ آیت لکھتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، میں نے کہا جی حضرت شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ترجمہ ہے کہ دھن اور پوت سنگھار ہے جیتے جی کا۔ خیر بات ختم ہو گئی، کچھ عرصے کے بعد حضرت کے پاس پھر جانا ہوا، جاتا رہتا تھا میں تقریباً ہر 15-20 دن مہینے میں، تو فرمانے لگے بھائی محموسا وہ میں نے لکھ دیا، تو لیکن فرمایا کہ بھائی وہ ترجمہ میں نے وہ نہیں لکھا بلکہ ترجمہ میں نے حضرت شیخ الہند کا اس میں ڈال دیا ہے، کیونکہ وہ ترجمہ جو ہے وہ شاید عام آدمی سمجھ نہ سکے، ترجمہ چونکہ وہ پرانا ہو گیا، دھن اور پوت سنگھار ہے جیتے جی کا۔ تو مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں انہی کا بدلہ تیرے پروردگار کے ہاں بہتر ہے، انہی کی امید بہتر ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور وہ دن جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو تم دیکھو گے کہ کھلی پڑی ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور وہ دن کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، یہاں چلانے کا ذکر ہے، لیکن قرآن مجید کی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، ایسا زلزلہ ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، پھر ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ نصفاً فیذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، پھر ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، تو جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ اس طریقے سے اڑیں گے جیسے غبار اڑتا ہے، تو یہاں شروع کا مرحلہ ذکر کیا گیا کہ یہ وہ دن ہوگا کہ ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے کہ زمین کھلی پڑی ہے. اب کھلی پڑی کے دو ترجمے ہمارے حضرات نے لکھے کہ ایک تو کھلی پڑی کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین کے اندر کے جتنے خزانے ہیں وہ سب نکال لیے جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ جتنی قیامت قریب آتی جا رہی ہے، قیامت تو قریب ہی آ رہی ہے نا، مسلسل ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں، تو جتنے زمین کے اندر کی چیزیں ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ کھینچ کھینچ کے نکالی جا رہی ہیں تاکہ کام آ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی اسی لیے تھی کہ مخلوق کے کام آئے. جب یہ ساری نکل جائیں گی تو قیامت قائم کر دی جائے گی. تو ترل ارض بارزتن، جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ زمین کھلی پڑی ہے، تو کھلی پڑی کا کیا مطلب کہ جتنی اس کے اندر کے خزانے اور طرح طرح کی چیزیں جو اندر دبی ہوئی تھیں سب باہر نکل چکی ہوں گی. اور دوسری تفسیر وہ ہے جو ابھی میں نے آیت پڑھی کہ فیذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، کہ بالکل زمین سپاٹ کر دی جائے گی، نہ اس میں کوئی اونچ نیچ ہوگی جیسا کہ اب ہے، بلکہ بالکل ہموار زمین ہوگی دور تک، اور وہاں میدان محشر قائم کر دیا جائے گا. وترى الارض بارزة، اور تم دیکھو گے کہ زمین کھلی ہوئی ہے. وحشرناہم، اور ہم نے سب کو جمع کر دیا. فلم نغادر منہم احدا، اور ہم نے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا. چنانچہ جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں اور مرے ہیں ان سب کو قبر سے اٹھا دیا جائے گا. بعثرت وعید کیا ہے جی، وعید القبور بعثرت، تو قبور کو کھول دیا جائے گا، اس میں سے جتنے میتیں ہیں اور مردے ہیں سب کھڑے کر دیے جائیں گے، کیونکہ ان کے جسم کا ایک حصہ ایسا ہے جس کو عجب الذنب حدیث کے اندر کہا گیا کہ اس کو زمین نہیں کھاتی، وہ حصہ باقی رہتا ہے اور اسی سے دوبارہ انسان کو کھڑا کر دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے سب کو جمع کر دیا. فلم نغادر منہم احدا، اور ہم نے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو نہ نکل کر آئے، سب کو میدان محشر میں آنا پڑے گا. وعرضوا علی ربک صفا، اور سب کو پیش کر دیا گیا تیرے پروردگار کے سامنے صف بنا کر، صف بنا کر پروردگار کے سامنے سب کو پیش کر دیا جائے گا. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، تم ہمارے پاس آ گئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. اور دو حدیث شریف میں اس کی تفسیر آ رہی ہے کہ آدمی جب دوبارہ پیدا ہوگا تو وہ برہنہ ہوگا، غیر مختون ہوگا، خطرے نہیں ہوتی بچے کی. اسی طریقے سے جب وہ زمین پیدا ہوں گے اور اٹھیں گے تو عورات ہوں گے، عرلن غرلن، عرن غرلن. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ننگے ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ تو فرمایا کہ وہ تو ایسی ہولناک جگہ ہوگی اور ایسا خوف ہوگا اپنے بدعمالیوں کا کہ کسی کو اس کی ہوش ہی نہیں ہوگی. اعزن اللہ من ذلک. تو وعرضوا علی ربک صفا، اور یہ سب پیش کر دیے گئے تمہارے سامنے، رب کے سامنے سب بنا کر. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، تم آ پہنچے ہو ہمارے پاس جیسا ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا. بل زعمتم الن نجعل لکم موعدا، بلکہ تم تو یہ زعم کرتے تھے کہ ہم نے ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کی جگہ متعین نہیں کی. کافروں کا خیال یہ تھا کہ بس ہم فنا ہو جائیں گے تو فنا ہو جائیں گے اور دوبارہ زندگی نہیں ہوگی، حیات بعد الممات کے کافر قائل نہیں ہوتے. اس کو قرآن مجید نے فرمایا کہ جب وہاں آئیں گے تو اس وقت میں کہا جائے گا کہ دیکھو جس طریقے سے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طریقے سے اب تم دوبارہ ہمارے پاس آ گئے ہو، اور تم تو یہ خیال کرتے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کی جگہ متعین نہیں کی، یعنی دوبارہ تمہاری پیشی نہیں ہوگی. بل زعمتم الن نجعل لکم موعدا، بلکہ تم نے تو یہ زعم کیا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کی جگہ متعین نہیں کی ہے. ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين، اور نام اعمال رکھ دیا جائے گا، نام اعمال رکھ دیا جائے گا یعنی دے دیا جائے گا. اب یہ کس طریقے سے دیا جائے گا؟ قرآن مجید کی دوسری آیات میں اس کی تفسیر موجود ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اور وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وَرَأَ ظَهْرِهِ إِلَىٰ. تو کتاب نام اعمال رکھ دیا جائے گا، فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے ان چیزوں سے جو نام اعمال میں درج ہے. کتاب یعنی نام اعمال رکھ دیا جائے گا اور تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے ان چیزوں سے جو اس نام اعمال میں درج ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہہ رہے ہوں گے، يَا وَيْلَتَنَا، ہائے افسوس، ہائے ہماری خرابی، ما لهذا الكتاب، یہ کیسی کتاب ہے، کیسا نام اعمال ہے، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ نام اعمال نہیں چھوڑ رہا کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز، مگر اس نام اعمال نے سب چیزوں کو گھیر رکھا ہے یعنی محفوظ کر رکھا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ انگور کھا رہی تھی تو باہر کسی آدمی کی آواز آئی مانگنے والے کی، ایک ہی انگور باقی رہ گیا تھا، تو اپنی باندھی سے کہا کہ جا کے اس کو دے دوں. وہ جھجکی کہ چھوٹی سی چیز میں کیا جا کے باہر دوں، تو فرمانے قرآن مجید میں آتا ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے، اور نام اعمال کے اندر بھی چھوٹی نیکی ہو یا بڑی، ساری کی ساری موجود ہوں گی، لیکن صرف نیکیاں نہیں، جو برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی برائیوں کو معاف فرمائے، ہماری برائیوں پر دنیا اور آخرت میں پردہ ڈال لے، بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخل فرما دے اپنے فضل و کرم سے، تو وہاں تو ساری برائیاں چھوٹی ہوں یا بڑی، اچھائیاں ہوں یا برائیاں، ساری کی ساری اس نام اعمال میں درج ہوں گی. نام اعمال رکھ دیا جائے گا اور تم دیکھو گے کہ مجرم ڈرے ہوئے ہوں گے ان چیزوں سے جو نام اعمال میں درج ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری خرابی، ما لهذا الكتاب، یہ کتاب کیسی ہے، کیا ہو گیا اس کتاب کو، کیا ہو گیا اس نام اعمال کو، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کہ یہ نام اعمال نہیں چھوڑ رہا ہے کسی چھوٹے گناہ کو اور نہ ہی کسی بڑے گناہ کو، مگر اس نام اعمال نے سب کو محفوظ کیا ہے. احصاها اے حفظاها، یہ نام اعمال نہیں چھوڑ رہا ہے کسی چھوٹی برائی کو، نہ بڑی چھوٹی چیز کو نہ بڑی چیز کو، مگر یہ کہ اس نام اعمال نے اس کو گھیر رکھا ہے. اور کئی مفسرین نے یہاں لکھا کہ یہاں صغیرہ کا ذکر پہلے ہے اور کبیرہ کا ذکر بعد میں ہے، تو اس میں لطیف اشارہ اس بات کی طرف کہ چھوٹی چیز بڑی چیز تک انسان کو پہنچا دیتی ہے. جو صغیرہ گناہ ہے اللہ پناہ میں رکھے، آدمی یہ سوچ کر کہ چھوٹا سا گناہ ہے چلو کر لو، اعزن اللہ من ذلک، وہی صغیرہ آہستہ 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 یہ صغیرہ پہنچا دیتا ہے کہاں تک، گناہ کبیرہ تک. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں صغیرہ کا ذکر پہلے کیا اور کبیرہ کا ذکر بعد میں کیا. یہی حال ہے نیکی کا، یہی حال ہے نیکی کا کہ نیکی کے اندر بھی انسان اگر بڑی نیکی نہ کر سکے مگر چھوٹی نیکی کر لے، پھر تھوڑی سی چھوٹی نیکی کر لے، پھر تھوڑی سی چھوٹی نیکی کرے، یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں انسان کو پہنچا دیتی ہیں بڑی نیکیوں تک. اسی لیے نہ کسی برائی کو کبھی حقیر سمجھنا چاہیے اور نہ ہی کبھی کسی چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھنا چاہیے. اگر نیکی کی توفیق ہو تو کتنی ہی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، انسان کو وہ نیکی کا کام کر لینا چاہیے، چاہے انگور کا دانا ہی کیوں نہ دیا جا رہا ہو، انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, اور صغیرہ کو یہ سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی یہ تو صغیرہ گناہ ہے, کر لیا تو کیا فرق پڑتا ہے, خلاف اولی ہے, معافی مانگ لیں گے. اول تو معافی مانگنے کے پتہ نہیں کہ اللہ پناہ میں رکھے کہیں موت ہی نہ آ جائے. پھر یہی صغیرہ گناہ آہستہ آہستہ پہنچا دیتا ہے کبیرہ گناہ تک. جیسے چھوٹی سی چنگاری اگر سوٹ کیس میں رکھ لی جائے تو ڈر ہے کہ یہی چھوٹی سی چنگاری آگے چل کر پورے سوٹ کیس کو آگ لگا دے گی, سب تباہ ہو جائے گا. تو یہ صغیرہ پہنچاتا ہے کبیرہ تک. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کے اندر صغیرہ کا ذکر پہلے کیا اور کبیرہ کا. تو کافر اور مجرم یہ کہیں گے کہ یا ویلتنا, ہائے ہماری کمبختی, ہائے ہماری ہلاکت, کیا ہو گیا اس کتاب کو کہ یہ نہیں چھوڑ رہی ہے کوئی چیز چھوٹی یا بڑی, مگر سب اس کتاب نے محفوظ کیا ہوا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اور جو کچھ لوگوں نے کیا ہوگا وہ اس کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اور پا لیا ان لوگوں نے وہ سب کام جو انہوں نے کیے تھے اپنے سامنے. لفظی ترجمہ اگر آپ کریں تو پا لیا ان لوگوں نے وہ سب کام جو اپنے کیے تھے سامنے, یعنی جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سامنے نظر آ جائے گا. اب سامنے نظر آنے کی کیا مطلب, ایک صورت تو یہی ہے جو یہاں آیت سے بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نامہ اعمال میں ہر چیز درج ہوگی, چھوٹی برائی بڑی برائی سب کچھ نامہ اعمال میں درج ہوگی. تو وہ وجدوا ما عملوا حاضرا, جو کچھ انہوں نے اچھے برے کام کیے تھے چھوٹے یا بڑے اپنے سامنے موجود پائیں گے. اور یہ بھی امکان ہے کہ وہ سارے مناظر آنکھوں کے سامنے دکھا دیے جائیں, اعزن اللہ من ذلک, وہ سارے مناظر آنکھوں کے سامنے کہ تم کمرے میں چھپ کر یہ یہ کام کرتے تھے یہ دیکھو, چنانچہ وہ سارا منظر آنکھوں کے سامنے نظر آ جائے, اس کا بھی امکان ہے. اور یہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ مجرم انکار کریں گے کہ ہم نے تو یہ کام نہیں کیا, یہ کرامن کاتبین جو ہیں وہ گواہی دیں گے کہ نہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے, وہ کہیں گے ہم ان کی بات بھی نہیں مانتے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھوں سے اور پیروں سے کہا جائے گا کہ تم گواہی دو. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون, تو ہاتھ اور پاؤں وہ گواہی دینے لگے کہ ہاں ہم سے یہ کام اس شخص نے کروائے تھے اور یہ ان گناہوں کا اس نے ارتکاب کیا تھا. اور اب تو جو سائنسدان اور سائنسی ترقی ہو رہی ہے تو آخرت کے مناظر بہت ہی آسان ہو گئے. اب تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جتنی باتیں ہم کرتے ہیں وہ ساری فضا کے اندر محفوظ ہے, اور وہ صرف علیحدہ کرنے کا مسئلہ ہے کہ علیحدہ ہو جائے ورنہ سارے. اور اب تو یہ تک کہا جا رہا ہے کہ انسان جو کچھ ہاتھ واتھ ہلاتا ہے کرتا ہے وہ سارا فضا میں خود بخود ریکارڈ ہوتا رہتا ہے, اس کی کوئی ایسی کیفیت بنتی رہتی ہے کہ وہ بعد میں وہ منتقل کی جا سکتی ہے. تو جب انسان یہ باتیں کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اگر ہماری بولی ہوئی باتوں کو سب ریکارڈ ہو رہے ہیں کر رہے ہوں اور فرشتے ریکارڈ کر کے قیامت کے دن سنوا دیں اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اعزن اللہ من ذلک نعوذ باللہ من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ, وآخرت میں ہمیں دکھا دیا جائے تو اس میں کیا بعید ہے. قرآن مجید میں ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, انسان کوئی بات نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کے سامنے ایک نگران ہوتا ہے, وہ تیار بیٹھا ہوتا ہے, وہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے. تو ہر وقت چاروں طرف ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ہماری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے, ہمارے اعمال ریکارڈ ہو رہا ہے, کرامن کاتبین اس کو درج کر رہے ہیں, اور ہاتھ اور پاؤں قیامت کے دن گواہی دیں گے. اللہ تعالی کی پناہ کے سوا, اس کی مغفرت اور رحمت کے سوا بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہاں قرآن مجید نے فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ ان لوگوں نے کیا وہ اپنے سامنے موجود پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا، تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے نہ کریں گے. چنانچہ اگر کسی انسان کو سزا ہوگی، اول تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت پہ حساب ہے، ذرا سے آدمی سچی توبہ کر لے، اس دنیا ہی میں کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر آدمی سچے دل سے توبہ کر لے تو سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ کافر اور مشرکی کیوں نہ ہو، کتنا ہی کفر اور شرک کیا ہو، 80 سال کا مشرک اور کافر جس نے ساری عمر جو ہے بتوں کے سامنے سجدے کیے تھے اور شرک اور کفر ہی کے کام کرتا رہا، وہ بھی اگر صدقے دل سے اسلام لے آئے اور توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. نہ صرف یہ کہ معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے اوپر پردہ بھی ڈال دیں گے. چنانچہ اس قسم کی بھی روایات موجود ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کو بتلائیں گے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، مومن ڈرے گا کہ ہاں پروردگار میں نے کیا، سوچے گا کہ میرے پاس نجات کی کوئی صورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے دنیا میں تیرے اوپر پردہ ڈالا تھا، آج بھی ہم تیرے اوپر پردہ ڈالتے ہیں، مغفرت کر دی جائے گی اس کی. اور اگر کسی کو سزا دی جائے گی تو وہ سزا ظلم نہیں، وہ اس کے اپنے اعمال کا بدلہ ہے، جیسا عمل کر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب اس کی مغفرت اور رحمت کے امیدوار ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا دنیا میں ان سب اعمال کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ کیا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور یہی بات قرآن مجید میں ایک اور جگہ میں فرمائی گئی کہ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ تیرا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت غفور و رحیم ہے، بہت غفور و رحیم. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، بس وہ سنا کے ختم کرتا ہوں، کہ ایک عورت تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، تو وہ عورت آئی اور اس کے ساتھ بچے بھی تھے، تو اس نے آ کے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے. اس پر وہ عورت کہنے لگی کہ مگر ماں تو اپنے بچوں کو آگ میں نہیں ڈالتی. تو روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگے اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف عذاب اس شخص کو دیں گے جو مارد متمرد ہو، مارد ہو، متمرد ہو، سرکش ہو، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے غفور، بڑے رحمان اور رحیم ہے. اسی لیے ہمارے سارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ گناہگار تو ہم سب ہیں، لیکن ساتھ ساتھ توبہ کا اور ندامت کا اپنا راستہ مت چھوڑو، صبح بھی کہو توبہ کرو تاکہ رات کے گناہ معاف ہو جائیں، شام کو بھی توبہ کرو تاکہ دن بھر کے گناہ معاف ہو جائیں. توبہ اور ندامت، توبہ اور ندامت. اور یہ جو تمرد ہے، سرکشی ہے جی، اللہ تعالی کے سامنے اکڑنا، اللہ پناہ میں رکھے، یہ خطرناک ترین بات ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر عذاب متوجہ ہوتا ہے. اسی کو قرآن مجید نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ. تو اگر انسان ایمان لے آئے اور شکر کا راستہ اختیار کرے اور توبہ کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے. ماں باپ کی رحمت کیا ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے. لیکن اس کے باوجود یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِید، تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے. لا يعذب عذابه احد, اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دے نہیں سکتا. دنیا میں اگر کوئی شخص عذاب دیتا ہے کسی کو, وہ زیادہ دے نہیں سکتا. دوسرا جو ہے نا وہ بے حس ہو جاتا ہے, اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے, اس کے حواس ختم ہو جاتے ہیں, اس کے جو رگوں کا نظام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, اس میں موت ہی نہیں ہے, اس میں احساس میں کمی نہیں ہے. اس کو قرآن مجید نے فرمایا, لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد, اللہ کی پکڑ کی طرح پکڑ کسی کی نہیں ہے, اللہ کے عذاب کی طرح عذاب کسی کا نہیں. تو یہاں فرمایا, ولا يظلم ربك احدا, تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا. حاصل پورے ان آیات کا یہ ہے کہ آدمی کو دنیا کی زندگی پر اترانا, تکبر کرنا, اور یہ سمجھنا کہ بس یہی نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی اور پروردگار کے پاس جاؤں گا تو بھی یہی نعمتیں مجھے مل جائیں گی, تو یہ کافروں والا طریقہ ہے, سوچ غلط ہے. آدمی کو ہمیشہ توبہ, ندامت, استغفار کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ رحم الراحمین بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. اللهم انس وحشتنا في قبورنا, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة, اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.